बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں، شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیجئے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا، جس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اور محترم سامعین، غزہ خاک و خون میں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ تکبر کرنے والے ہوں گے۔ سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے سب سے پہلے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونیت جارحیت کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی شہید۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران اور پاکستان کے تعاون پر دونوں ملکوں کے اعلی حکام کی تاکید۔ کوئی بھی غیر ملکی قانونی دستاویزات کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے گا، پاکستان کے نگراں وزیراعظم کا بیان۔ اور ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں کوکی قبائل اور پولیس کے درمیان تصادم، امپھال کے قریبی علاقوں میں بھی فسادات۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آغاز غزہ سے۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر غزہ پر شدید ہوائی حملہ کیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس اور رفح میں صہیونی فوج کے ہوائی حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے فلسطین کے اسپتال کے ذرائع نے خبر دی ہے کہ پچھلے چند گھنٹے کے دوران خان یونس میں 19 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رفح میں صہیونی فوج کے ہوائی حملوں میں شہید ہونے والوں میں متعدد فلسطینی بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے یہ وحشیانہ حملے ایک ایسے وقت میں جاری ہیں جب ڈیووس اجلاس کے دوران دنیا کے بہت سے ملکوں کے حکام نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی غزہ میں جاری جنگ کا دائرہ دیگر ملکوں تک پھیلنے کی بابت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لبنان کی جانب بھی جنگ کا دائرہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور ہم لبنان میں ایک اور غزہ نہیں دیکھ سکتے۔ غزہ پر پچھلے 100 دن سے زائد عرصے سے جاری صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے باوجود غزہ سے صہیونی ٹھکانوں پر ہونے والے شدید میزائلی حملوں نے صہیونی حلقوں میں ہلچل مچا دی اور انہیں حیرت میں ڈال دیا ہے۔ مغربی ایشیا کے معروف اخبار الرائل یوم نے بدھ کو رپورٹ دی ہے کہ شمالی غزہ سے ہونے والے شدید میزائلی حملوں نے سینی حکومت کو حیرت میں ڈال دیا ہے اور سینی حلقوں کی جانب سے اس صورتحال کے تعلق سے غاصب حکمرانوں پر تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں۔ غزہ سے سینی ٹھکانوں پر انجام پانے والے ان شدید حملوں میں مشرقی غزہ میں واقع سینی کالونیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور آئرن ڈوم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے بھی فلسطینی مجاہدین کے میزائلی حملوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ جس اہم نقطے نے سینی سکیورٹی حلقوں کو بھی اس حملے کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا ہے وہ ان میزائلوں کا ایسے علاقوں سے فائر کیا جانا ہے جہاں سے گولان بٹالین نے ابھی ابھی پسپائی اختیار کی تھی۔ اس درمیان سینی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف تل ابیب میں بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا۔ تل ابیب میں مظاہرین سینی وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ غزہ کی لاحاصل جنگ کو فوری طور پر بند کریں۔ سینی پولیس نے مظاہرے کے دوران دو عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے سینی پولیس اور مظاہرین، خاص طور پر مظاہرے میں شریک عورتوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی۔ ریلیوم کی رپورٹ کے مطابق سینی حکومت کے وزیر جنگ کی جانب سے شمالی غزہ میں زمینی جنگ بند کیے جانے کے اعلان کے کچھ ہی گھنٹے بعد بڑی تعداد میں شمالی غزہ سے سرحدوں کے اس جانب اشدود اور دیگر سینی کالونیوں پر بڑی تعداد میں میزائل فائر ہونے لگے، اور اس حملے کے بعد ہی سینیوں نے خود سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ فلسطینیوں کے میزائل حملے جاری رہنے کے پیش نظر زمینی حملے کا کیا فائدہ ہوا۔ ریلیوم نے لکھا کہ شمالی غزہ سے فلسطینیوں کے اس وسیع پیمانے پر ہونے والے میزائلی حملے سے سینی حکام مبہوت ہو کر رہ گئے ہیں، اور اب سینی حلقوں میں غزہ کی جنگ کے بارے میں تنقیدیں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ خود سینی حکام کی طرف سے جنگ کے اہداف و مقاصد حاصل نہ ہونے کا اعتراف ہونے لگا ہے۔ غزہ کی زمینی جنگ میں سینی فوج نے اپنے مزید دو فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے، جن میں ایک فوجی افسر بھی شامل ہے۔ سینی فوج اور سینی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے شمالی علاقے میں فلسطینی مجاہدین کے ساتھ جنگ میں مزید دو اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ سینی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک فوجی افسر بھی شامل ہے جسے شمالی غزہ میں ہلاک کیا گیا۔ سینی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کے آغاز سے اب تک 500 سے زائد اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ فلسطینی گروہوں اور دیگر آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ میں ہلاک ہونے والے سینی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سینی حکومت اپنے فوجی نقصانات کی خبریں شدت کے ساتھ سینسر کر رہی ہے۔ سینی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 2500 سے زیادہ ہے۔ لبنان کی اسلامی استقامت نے جنوبی لبنان میں واقع مقبوضہ شباب فارمز میں سینی فوجیوں کے اڈے پر نئے حملے کیے ہیں۔ سینی حکومت کے میڈیا رپورٹ نے کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان نے سینی فوجیوں کے اڈوں پر ایک بار پھر حملے کیے ہیں۔ سینی ذرائع نے جنوبی لبنان سے مقبوضہ شباب فارمز پر کئی میزائل فائر کیے جانے کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع ایک سینی کالونی کے اطراف میں تین فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حزب اللہ نے منگل کو بھی اعلان کیا تھا کہ شباب فارم میں عسکری اہمیت کے حامل السماقہ علاقے کو براہ راست میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا ہے جو اپنے نشانے پر لگے تھے۔ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر میں سینی حکومت کے ایک اور بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ یمن کی بحریہ نے ایک آپریشن میں زور گراویہ بحری جہاز کو حملے کا نشانہ بنایا ہے جو مقبوضہ فلسطین کی جانب جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس جہاز پر کئی میزائلوں سے حملہ کیا گیا جو سیدھے اپنے نشانے پر لگے ہیں۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ آپریشن یمنی فوج کی جانب سے عملے کو خبردار کرنے کے بعد انجام دیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ ہم غاصب اسرائیل کے بحری نقل و حمل اور بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں اس سے متعلق جہازوں کی رفت و آمد روکنے کے فیصلے پر عمل درآمد اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ کا محاصرہ اور اس کے خلاف جارحیت بند نہیں ہو جاتی۔ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ لبنان کے اندر سینی فوج کی در اندازی یا داخل ہونے کا سینی حکومت کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ المیادین ٹی وی نے خبر دی ہے کہ سینی حکومت کا یہ دعویٰ کہ جنوبی لبنان کے علاقے ایتا شعب میں اسرائیلی فوج داخل ہو گئے غلط اور بے بنیاد ہے۔ مذکورہ ٹی وی چینل نے خبر دی ہے کہ سینی فوجی جو جاسوسوں کی شکل میں تھے کوشش کر رہے تھے کہ جنوبی لبنان میں داخل ہوں، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اپنے اڈوں کو واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ المیادین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ استقامتی محاذ کے مجاہد ہوشیار اور بیدار ہیں اور جنوبی لبنان کی سرحد پر پوری طرح سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں اور سینی حکومت کی ہر طرح کی سازش اور کوشش کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے کہا ہے کہ شام اور عراق میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی کارروائیوں میں بین الاقوامی معاہدوں کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش اور اسی طرح سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے پیغام میں اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا، اس لیے اس نے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ایران کی کارروائی کرمان میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے رد عمل میں انجام پائی ہے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 100 سے زیادہ بے گناہ شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے تھے اور جس کی ذمہ داری داعش دہشت گردوں نے قبول کی تھی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 16 جنوری کو شام میں تکفیری گروہوں اور عراقی شہر اربیل میں دہشت گردوں اور سینی حکومت کے جاسوسی کے اڈے کو میزائلی اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اربیل میں سینی حکومت کی خفیہ ایجنسی موساد کے جس اڈے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے وہ سینی جاسوسوں کا مضبوط قلعہ شمار ہوتا تھا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گرد گروہ جیش ظلم کے دو اہم اڈوں پر شدید میزائل اور ڈرون حملہ ہوا ہے۔ مختلف خبر ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع علاقے کوہ سبز میں دہشت گرد گروہ جیش ظلم کے دو اہم اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملہ ہوا ہے۔ خبروں کے مطابق ان حملوں میں دونوں اڈے تباہ ہو گئے۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع دہشت گرد گروہ جیش ظلم کے دو اڈے مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع علاقے کوہ سبز میں دہشت گرد گروہ جیش ظلم کا سب سے بڑا اڈہ تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم سے ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں دونوں ملکوں کے طے شدہ سمجھوتوں پر عمل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ڈاووس عالمی فورم کے موقع پر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات میں دونوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کے عمل پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایران توانائی، تیل و گیس اور بجلی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی تقویت کے لیے آمادہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جنوبی ایران کے شہر کرمان میں پیش آنے والے دہشت گردانہ واقعے پر پاکستان کی جانب سے ایران کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیے جانے کی قدردانی کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دونوں ملکوں کا قابل غور مسئلہ قرار دیا اور دہشت گردی کے خلاف مہم کے بارے میں دونوں ملکوں کے طے شدہ سمجھوتوں پر عمل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بحران غزہ کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ مقبوضہ علاقوں کے بحران کا دائرہ علاقے کی سطح پر پھیلتا جا رہا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ممالک من جملہ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت بند کرانے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کریں۔ اس ملاقات میں پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی تہران اور اسلام آباد کے تعلقات کو اہم قرار دیا اور دو طرفہ تعاون کی توسیع کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعلان کیا۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلام آباد اور تہران کو علاقے میں مشترکہ مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، کرمان میں دہشت گردی کے واقعے کی طرف اشارہ کیا اور ایران کے ساتھ اپنے ملک کی ایک بار پھر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس قسم کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے مقابلے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ تعاون اور کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے نگراں وزیراعظم نے واضح کیا کہ اب پاکستان میں کوئی بھی شخص قانونی دستاویزات کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ قانونی دستاویزات کے ساتھ داخل ہوگا۔ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان چار دہائیوں سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سیکورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں ایک بار پھر کوکی قبائل اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست منی پور کے تگنوپال اور مورے اضلاع میں کوکی قبائل اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپ کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ مورے میں کوکی قبائل کے افراد نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کر دیا، جس میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوکی قبائل نے تین الگ الگ مقامات پر پولیس پر حملہ کیا۔ ان واقعات کے بعد ریاستی حکومت نے متاثرہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا۔ یاد رہے کہ منی پور میں پچھلے کئی مہینے سے حالات کشیدہ، کوکی اور میتئی قبائل میں فسادات کے دوران اب تک دسیوں افراد ہلاک اور دسیوں ہزار افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اس وقت پروگرام گرد و پیش میں چلتے ہیں سیاسی گفتگو کی جانب، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی حسین تقوی صاحب، جن کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور یقینی طور پر آپ جو ہے فلسطین اور غزہ کے تعلق سے سوار لیے ہوئے ہوں گی، تو شروع کرتے ہیں
اور آپ تیار ہیں اسی حوالے سے، کیونکہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں حسین تقوی صاحب کے غزہ کے حالات بد سے بدتر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی انسان شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ اس میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روز بروز حالات بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں وہاں کی عوام کے لیے۔
جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور آپ کی بھی بہرحال خبروں کے حوالے سے گہری نظر ہے، اور اس بات سے کسی بھی قیمت پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غاصب صہیونی حکومت ایک درندہ صفت حکومت ہے، اور اس کے حکمران جو ہیں وہ انسانیت سے عاری حکمران ہیں، جن کے پاس جو ہے کسی بھی قسم کی انسانیت موجود نہیں ہے، اور وہ ہر وہ اقدام جو ہے وہ کر جاتے ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ظاہری مظالم جو اس وقت کیے جا رہے ہیں، ان میں تقریباً 24,000 سے زیادہ جو ہے وہ شہدا ہیں، اس کے علاوہ 70,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور زاویے سے اگر ہم یہ دیکھیں، غزہ میں جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ کینسر کے پیشنٹ تھے، وہ اس وقت جو ہے وہ موت و زندگی کی کشمکش میں جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کتنے مریض وہاں پر جو ہے دوسری بیماریوں میں جو صعب العلاج بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہیں، اور مسلسل ان کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اس درمیان ایک بھیانک جو ایک تصویر ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے غاصب صہیونی حکومت، یہ تو غزہ کی مثلا 7 اکتوبر کے بعد کے حالات میں بھی ایسا ہوا ہے، لیکن غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے اعضا کو چراتی ہے، یعنی کہ ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ابھی مثلا بہت سی لاشیں جو ہیں ان کو مثلا ایسی حالت میں ملی ہیں کہ ان کے اعضاء بدن جو ہیں وہ غائب تھے اور ان کی مثلا آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور
بچوں کو اغوا کیا گیا تھا.
تو اس سے یہ ظاہر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ فلسطینیوں کو مثلا کس نگاہ سے دیکھتی ہے, یعنی کہ وہاں پر جو انسانیت کی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, وہ جو جرائم سنگین وہاں پر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ تمام تر حدیں پار کر کے اس وقت جو ہے وہ فلسطین کے اندر اپنے مظالم کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اور اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ نہایت ہی بھیانک ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کو جنگی میدان میں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مختلف محاذوں پر روز بروز جو ہے اس کے مثلا ٹھکانے جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں فوجی, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ لبنان نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ کارروائیاں کیں. اور یہاں پر میں اپنے سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں, اور آپ بھی اس بات کی جو ہے وہ یقینی طور پر نظروں سے یہ خبریں جو ہے گزری ہوں گی آپ کے
جی,
کہ حزب اللہ نے, حزب اللہ ہو یا حماس ہو, انہوں نے جتنی بھی کارروائیاں کی ہیں اس کے ایویڈینس جو ہیں, شواہد جو ہیں وہ میڈیا کو میسر کیے ہیں, دیے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ جو ہے نا یہ کارروائی انجام دی ہے اور اس میں یہ نقصان غاصب صہیونی حکومت کا جو ہے وہ ہوا ہے. حتیٰ کہ جس وقت 9 ان کے فوجی افسران اور افسروں کو مثلا یہ کہ مارا گیا تھا اور ایک کارروائی کے اندر, اس کی انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ جاری کی, لیکن غاصب صہیونی حکومت ابھی تک اپنے کسی بھی ہدف و مقصد کو جو ہے وہ غزہ میں حاصل نہیں کر پائی ہے. یعنی کہ یہاں تک کہ وہ اپنے ایک مثلاً قیدی کو جو ہے وہ رہا نہیں کروا پائی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مجاہدین ہیں, جو استقامتی گروہ ہے, ان کے عزم و ارادے جو ہیں وہ بہت ہمیں قوی نظر آتے ہیں, مضبوط نظر آتے ہیں, لہٰذا انہوں نے کسی بھی قیمت پر بھی جو ہے وہ نہ جھکنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس راہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک جو ہے وہ اگر فرض کر لیں نکل جائے, لیکن ہم اپنے عزم و ارادے سے دستبردار نہیں ہوں گے. غزہ کی زمینی جنگ میں صہیونی فوج نے اپنے مثلا فوجیوں کی ہلاکتوں کا جو ہے وہ اعتراف کیا ہے, اور ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہی ہے کہ غزہ کے شمالی علاقے میں فلسطینی مجاہدین کے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ مزید کئی اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں, اور صہیونی ذرائع نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک فوجی افسر بھی جو ہے وہ شامل ہے. اچھا, ان کے کمانڈر اور جنرل کے مثلا کیٹیگری کے افراد بھی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. یہ اس کا ایک حقیقت پر مبنی پہلو ہے کہ اس جنگ کا کہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمارے سامعین کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اندرونی اعتبار سے بھی غاصب صہیونی حکومت اس وقت جو ہے وہ شدید بحران سے دوچار ہے, اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صہیونی کابینہ کے اندر جو ہے حتیٰ ہاتھاپائی تک کی خبریں جو ہے موصول ہوئی ہیں کہ آپس میں جو ہے وہ دست و گریباں ہوئے ہیں, زبانی جنگ سے بڑھ کر اب جو ہے وہ ہاتھاپائی تک کی جو ہے وہ نوبت آ گئی, اور ایک دوسرے پر الزام عائد جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا, تم نے وہ کام نہیں کیا. لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اقتصادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ اس وقت اس کا 60-70 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے, اور اس کے باوجود بھی وہ یہ کہنے کے ابھی قابل نہیں ہوئی ہے کہ اس نے غزہ میں اور فلسطین میں اپنے جو ہے نا وہ اہداف کو جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے. اور یہ ایک ایسا کلنگ کا ٹیکا ہے کہ جو غاصب صہیونی حکومت کے ماتھے سے مٹائے جو ہے وہ نہیں مٹ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو علاقے کی ایک بہت مثلاً مضبوط جو ہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے اور فوجی طاقت کے اعتبار سے اپنے آپ کا اس کا کو بہت سمجھتی تھی اور ایک بھرم جو ہے وہ ظاہر رکھ کرتی تھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ غاصب صہیونی حکومت کو مختلف محاذوں پر جو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس نے در حقیقت دیکھا جائے. درست ہے کہ بہت سی خبریں میڈیا پر نہیں آ رہی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جو ہے اس طرح سے خبروں کو منعکس نہیں کر رہا ہے, لیکن جو حقیقت ہے, زمینی حقائق ہیں, وہ یہی ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت کے اندرونی حالات بہت خراب ہیں. عوام جو ہے وہاں کی جو ہے وہ سڑکوں پر ہے, حتیٰ کہ نتن یاہو پر یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ مثلاً جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کریں اور قیدیوں کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کہاں تک پہنچتی ہے.
اور ان کی اپنی عوام جو ہے وہ مکمل طور پر ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے, اور ان کے جتنے بھی اپنے مذہب والے ہیں, ہم مذہب افراد, سب صہیونی جو ہیں, صہیونی اور یہودی, یہودی تو پہلے ہی ان کے خلاف تھے, اور جو صہیونی ہیں حتیٰ ان کے اپنے لوگ, وہ تک ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. حسین تقوی صاحب, اس گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سامعین, پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں, ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے, ہر تڑپ میں بلالی.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت.
اسلام کی معرفت۔
سامن، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآنی آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے، یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش بہترین لباس میں ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشی مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے، خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے، رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے، ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے، اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے، ان سے کہا جائے گا یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شائستہ درانی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ انڈیا اتحاد کی پہلی کامیابی، چنڈی گڑھ سے میئر کے عہدے پر آپ کے قبضے کی امید۔ بی جے پی کے لیے بڑا جھٹکا، کل الیکشن ڈپٹی میئر کے عہدے کانگریس کو ملیں گے۔ عام آدمی پارٹی نے اسے 2024 کے لوک سبھا انتخابات کا آغاز قرار دیا۔ متھرا مسلم فریق کی کامیابی، شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کے حکم پر روک۔ سپریم کورٹ نے عبادت گاہ قانون سے متعلق عرضی زیر التوا ہونے کا جواز تسلیم کیا۔ وائی ایس شرمیلا آندھرا پردیش کانگریس یونٹ کی نئی صدر منتخب۔ 22 جنوری ممتا کی ریلی، کانگریس لیڈران رام مندر تقریب میں شریک نہیں ہوں گے۔ چنڈی گڑھ کے میئر انتخابات لوک سبھا الیکشن کے لیے اہم ہوں گے، راگھو چڈھا۔ 40 گاؤں کرکٹ کے جھگڑے میں پولیس کانسٹیبل کا قتل۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اصلی شیو سینا معاملہ، ادھو ٹھاکرے اور راہل نارویکر کی ایک دوسرے پر شدید تنقید۔ شمالی ہند میں دھند کی آفت، دہلی میں 110 سے زیادہ پروازیں متاثر، ٹرینیں تاخیر کا شکار۔ سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے پولیس نظام میں اصلاح کی ضرورت، دہلی ہائی کورٹ۔ دہلی زرعی مارکیٹنگ بورڈ نے منڈیوں کی ترقی کے لیے 544 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا۔ سیاہ تاریکی میں انصاف کی روشنی، کانگریس کی بھارت جوڑو نیائے یاترا لہرا رہی کامیابی کا پرچم۔ انڈیا اتحاد بی جے پی سے مقابلے کے لیے ہر طرح تیار، ہم اچھی طرح انتخاب لڑیں گے اور جیتیں گے، راہل گاندھی۔ سردی کا قہر، شمالی ہندوستان میں آئندہ 5 دنوں تک دبیز کوہرا چھائے رہنے کا امکان۔ اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت کی سرخیاں۔ غزہ جنگ کے خاتمے سے حوثیوں کے حملے رک جائیں گے، قطری وزیر اعظم۔
غزہ میں ہر کوئی بھوکا ہے. اقوام متحدہ کی غذائی ایجنسی کے عالمی غذائی پروگرام کا انتباہ. موساد ہیڈ کوارٹر اور دہشت گردوں پر راکٹ حملے. ایران کی قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے ہمارا رد عمل ہے ناصر کنعانی. جاپان میں شدید برف باری کے دوران رنوے پر مسافر طیارے آپس میں ٹکرا گئے. یوکرینی فوج بوڑھوں پر مشتمل ہے کمانڈر. سامعین, ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات. پہلے روزنامہ ڈان کی سرخیاں. پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی عام انتخابات سے دستبردار. اعظم سواتی کے انتخابات سے دستبردار ہونے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے ان کا کیس نمٹا دیا. پاکستان کو آئی ایم ایف سے 70 کروڑ ڈالر کی قسط موصول. اوسٹن انجیکشن اسکینڈل کی تحقیقات مکمل. ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز. انتخابات کے لیے انتظامات مکمل ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری. عوام کی طاقت سے ہم شیر کا شکار کریں گے. وہ شخص چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہا ہے جس کے پاس کوئی منشور نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کو آئی ایم ایف سے 70 کروڑ ڈالر کی قسط موصول. بھارت میں پھر ایک مسجد اور مدرسے کو شہید کر دیا گیا. موساد اور داعش کے ٹھکانوں پر حملے بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں. ایران, ہمارا پلان سی بھی تیار ہے. 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا. عمران, اسرائیل کی خان یونس میں بمباری. 24 گھنٹوں میں 158 فلسطینی شہید. 9 مئی مقدمات, شاہ محمود کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخیاں. ججز مخالف مہم, جے آئی ٹی تشکیل. سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف پروپیگنڈے کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا وزارت داخلہ. 26 کروڑ بیلٹ پیپر کی تباد شروع. عدالتوں سے نشان کی تبدیلی پر متعلقہ حلقوں میں انتخابات ملتوی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن. عدلیہ آئین و قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہے پاکستان اور سپریم کورٹ بار. دستور کی پامالی پر وکلا نمائندوں کو رد عمل کی توفیق نہ ہوئی, ترجمان پی ٹی آئی. پی ٹی آئی نے اپنا انتخابی نشان کھویا ہے, اپنی سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں, الیکشن کمیشن. باہر الزامات لگاتے ہیں, یہاں ریلیف بھی مانگتے ہیں, چیف جسٹس لطیف کھوسا سے مکالمہ. مخالفین کے ساتھ آج جو ہو رہا ہے وہ کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بلاول بھٹو. عدت میں نکاح کیس, عمران اور بشرا پر فرض جرم عائد, گواہان طلب. ہمارا پلان سی تیار ہے. 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا, بانی پی ٹی آئی. سائفر کیس, استغاثہ کے مزید 6 گواہان کے بیانات قلم بند. امریکہ کے گزشتہ صدارتی انتخابات میں دھاندلی ہوئی, $10 میں بیلٹ خریدے گئے روسی صدر. قانونی ماہرین کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر اختلافات کے باوجود اتفاق. ہماری قطعاً خواہش تھی نہ ہے کہ الیکشن میں بلہ نہ ہو, شہباز شریف. آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کیا تو کمر کسنا پڑے گی, اسحاق ڈار. ٹکٹوں کی تقسیم, پی ٹی آئی کو داخلی لڑائیوں کا سامنا. اور سامعین, آخر میں روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے, غزہ میں قتل عام اور نئے سال پر آتش بازی. کالم نگار مرزا اشتیاق بیگ لکھتے ہیں, ہر آنے والا سال ہمارے لیے کئی امیدیں اور توقعات لے کر آتا ہے. ہر سال کے آغاز پر طلوع ہونے والا سورج ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر کے ماضی کا جائزہ لیں اور اپنے حال کی اصلاح کرتے ہوئے صحیح سمت کی جانب مستقبل کی منصوبہ بندی کریں, تاکہ آنے والا سال ہمارے لیے ایک کامیاب اور خوشیوں سے بھرا سال ثابت ہو. دنیا کی مختلف اقوام نیا سال مناتے وقت اپنی گزشتہ غلطیوں سے سبق سیکھ کر آئندہ سال وہ غلطیاں نہ دہرانے کا عزم کرتی ہیں. ماضی کی بنسبت گزشتہ کئی سالوں سے اسلامی معاشرہ نیا سال منانے میں مغربی معاشرے سے کہیں زیادہ پرجوش نظر آ رہا ہے, اور وہی رسم و رواج اختیار کر رہا ہے جو مغرب نے اپنا رکھے ہیں, جس پر بے دریغ دولت لٹا کر مغرب کی تقلید کی جا رہی ہے. گزشتہ کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نئے سال کے آغاز پر آتش بازی کا مظاہرہ کرنا ایک روایت بن چکا ہے، اور آج دبئی کا شمار ان شہروں میں کیا جانے لگا ہے جہاں نئے سال کی آمد پر دنیا کی سب سے بڑی اور مہنگی ترین آتش بازی کی جاتی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دبئی آتش بازی کے مقابلے میں سب سے آگے رہا، جبکہ یو اے ای کے شہر راس الخیمہ اور دوسرے اسلامی ممالک میں بھی آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ گزرا ہوا سال مسلمانوں، بالخصوص فلسطینیوں کے لیے اچھا سال ثابت نہیں ہوا، جس میں اسرائیل نے غزہ کے 25,000 سے زائد مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی تھی، اور صہیونی طاقتوں کی خواہش ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ 2024 میں بھی جاری رہے۔ اس طرح اس بار نیا سال ایسے موقع پر آیا جب غزہ پر اسرائیلی جارحیت، ظلم و بربریت اور خونی کھیل جاری تھا، نہتے فلسطینیوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر نئے سال کی آمد پر تمام اسلامی ممالک یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے غم میں شریک ہوتے، مگر افسوس کہ کچھ اسلامی ممالک نئے سال کی آمد پر آتش بازی میں مصروف رہے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان میں بھی اس بار نئے سال کے موقع پر روایتی گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آئی، اور پاکستانیوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نئے سال کا جشن منانے سے اجتناب کیا، گو کہ حکومت کی جانب سے اسرائیلی بربریت کے خلاف کوئی سخت موقف یا بیان سامنے نہیں آیا، اور حکومت صرف مذمتی بیانات سے محدود ہے، مگر عوام انفرادی طور پر اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، جس سے اسرائیلی معیشت کو دھچکا لگا ہے۔ ساتھ ہی نئے سال کے موقع پر اگر اسلامی ممالک کے عوام فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کے لیے نکلتے تو اس سے اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھتا۔ میں نے اپنے گزشتہ کالم میں تحریر کیا تھا کہ ایک غیر اسلامی ملک جنوبی افریقہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں لے کر گیا، جبکہ مسلمانوں کی نسل کشی پر اسلامی ممالک اور ان کی نمائندہ تنظیم او آئی سی نے بالکل خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ تنظیم میں شامل کئی ممالک امریکی، یورپی دباؤ اور اسرائیل سے اپنے تجارتی مفادات کے باعث کوئی سخت ایکشن لینے کے حق میں نہیں۔ یہ امر باعث افسوس ہے کہ جہاں ایک طرف اسلامی ممالک آتش بازی پر کروڑوں ڈالر آگ کی نظر کر رہے تھے، تو دوسری طرف ورلڈ ٹینس ایسوسی ایشن ڈبلیو ٹی اے کے فائنل کی فاتح تیونس کی 29 سالہ خاتون کھلاڑی نے انعام میں جیتی ہوئی خطیر رقم فلسطینیوں کو عطیہ کر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو اس کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف اسرائیل فلسطینیوں کے قتل عام اور نسل کشی کر رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ اسلامی ممالک اپنے فلسطینی بھائیوں کی تکلیف کا احساس کیے بغیر نئے سال پر آتش بازی میں مگن ہیں۔ اگر تمام اسلامی ممالک نئے سال کے موقع پر یہ طے کر لیتے کہ کوئی اسلامی ملک نئے سال کا جشن نہیں منائے گا اور آتش بازی پر خرچ ہونے والی رقم فلسطینیوں میں تقسیم کی جائے گی، تو فلسطینی بھائیوں کے آنسو پوچھے جا سکتے تھے، اور انہیں یہ احساس ہوتا کہ مسلمان بھائی غم کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ کاش کے مسلمانوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے غم بانٹنے اور ان کی تکلیف کا احساس ہو جائے۔ سامعین، یہیں پر پروگرام آئینۂ صحافت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ محترم سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ایک جگہ اور آپ فرماتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی نشانی ہیں، تنگ دستی کے وقت بخشش کرنا، دانشوروں کو سلام کرنا، اور ہمیشہ عدل و انصاف کی پاسداری کرنا۔ معزز سامعین، ہماری دوسری مجلس کے آخری پروگرام کا وقت آن پہنچا ہے، جس کے بعد یہ دوسری مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس وقت آپ ناظرین سماعت فرمائیے ہماری نشریات کا آخری پروگرام غزہ خاک و خون میں، اور اپنی میزبان شائستہ درانی کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر خدمت ہیں غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایسے تعلقات جس کے مغربی ایشیا کے علاقے پر گزشتہ 75 برسوں میں ناقابل تردید اثرات اور نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ فلسطین کے مسلم لوٹے جا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے فلسطین سے تم کو، آواز آ رہی ہے فلسطین سے تم کو، جلدی سے آؤ بچانے تم ہم کو۔ ارے مومنوں، تم کہاں سو گئے ہو؟ فلسطین کے مسلم لوٹے جا رہے ہیں۔
سامین، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ واشنگٹن سیونی حکومت کے اصلی حامی اور اتحادی کے طور پر غزہ پٹی میں جارحیت اور ہر قسم کے جنگی جرائم اور نسل کشی کے ارتکاب میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جب اسرائیل نے 1948 میں ایک قابض حکومت کے قیام کا اعلان کیا تو امریکہ وہ پہلا ملک تھا جس نے اسے تسلیم کیا۔ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ یہ 75 سالہ دوستی اور اتحاد اپنے آغاز سے ہی باہمی مفادات اور مشترکہ جمہوری اقدار پر مبنی ہے، اور دونوں فریقوں کی جمہوریت، اقتصادی خوشحالی اور علاقائی سلامتی کے عزم نے انہیں متحد کیا ہے۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں کے حقائق اور واقعات اس دعوے کی نفی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین، اسرائیل کی اسٹریٹجک حمایت کا سلسلہ تمام امریکی حکومتوں کی طرف سے ہر دور میں جاری رہا ہے، تاہم 1960 کی دہائی میں جون 1967 کی جنگ شروع ہونے اور فرانس کی طرف سے اسرائیل پر ہتھیاروں کی پابندی کے بعد امریکہ اسرائیل کے اہم اور اسٹریٹجک حامی کے طور پر سامنے آیا۔ امریکہ نے سیونی حکومت کو جدید F-4 جنگی طیارے فراہم کر کے اربوں پر غاصب سیونی حکومت کی فوجی برتری کے لیے زمین ہموار کی۔ 1973 میں کیپور جنگ کے دوران اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے اسرائیل کو لامحدود فوجی ساز و سامان کی فراہمی کا حکم دیا۔ اس نے تل ابیب کو اس جنگ میں کامیابی دلوانے کے لیے لامحدود سہولیات فراہم کی۔ امریکہ میں جیمی کارٹر کے دور صدارت میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے اقدام کے ساتھ فلسطینیوں کے سیاسی حقوق کی بظاہر حمایت کی وجہ سے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان تعلقات میں کچھ تناؤ دیکھنے میں آیا۔ سامعین، رونالڈ ریگن کے دور صدارت میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کی حمایت کے دائرے میں فلسطین لبریشن آرمی یعنی پی ایل او کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہوا۔ مارچ 1990 میں اگلے امریکی صدر جارج بش نے اعلان کیا کہ مشرقی بیت المقدس مقبوضہ علاقوں کا حصہ ہے اور اسرائیل کی خود مختاری کا اطلاق اس پر نہیں ہے، لیکن اسی عرصے میں امریکہ نے ایک بار پھر اس حکومت کی سلامتی کے حوالے سے اپنے وعدوں کا اعلان کیا، خاص طور پر کویت پر عراق کے حملے کے بعد بل کلنٹن کی صدارت کے دوران 13 دسمبر 1993 کو انہوں نے اسرائیل اور پی ایل او کے درمیان اوسلو معاہدے کے لیے زمین ہموار کی۔ جارج ڈبلیو بش کے دور صدارت میں امریکہ نے مقبوضہ علاقوں میں بستیوں کو فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا اور غزہ پٹی سے تل ابیب کے انخلاء کی حمایت کرتے ہوئے اسے روڈ میپ کے عمل کی طرف واپس جانے کا ایک طریقہ قرار دیا اور دو ریاستی حل کا فارمولہ پیش کیا۔ لیکن 2006 میں اور 33 روزہ جنگ کے آغاز کے بعد امریکہ نے جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ویٹو کر دیا۔ سامعین، باراک اوباما کے دور صدارت میں امریکہ نے بش دور میں خراب ہونے والے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے قابض حکومت اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اوباما کے بطور صدر حلف اٹھانے کے ایک دن بعد اسرائیل قابض فوجی دستے غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکل گئے اور امریکہ نے غزہ میں تعمیر نو کے عمل کے لیے $900 ملین کی امداد کا وعدہ کیا۔ اس کے باوجود اوباما نے جون 2009 کی تقریر میں کہا کہ فلسطینیوں کو تشدد سے باز رہنا چاہیے۔ تل ابیب کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا اہم موڑ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں شروع ہوا۔ اسرائیل کے لیے ان کی بھرپور حمایت کے ساتھ ساتھ اس کے مشیر اور داماد جیرڈ کشنر کے صہیونی حکومت کے رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے امریکہ نے اسرائیل کے قبضے کی حمایت میں اپنی تمام حدیں پار کر دی۔ ان اقدامات میں بیت المقدس کو صہیونی حکومت کا دارالحکومت تسلیم کرنا، جولان کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کو تسلیم کرنا، مغربی کنارے کے ایک حصے کو مقبوضہ فلسطین کے ساتھ الحاق کو تسلیم کرنے کا وعدہ، ابراہم سازشی منصوبے کو عملی جامہ پہنا کر عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانا امریکہ کے سازشی منصوبوں کا حصہ رہا ہے، اور واشنگٹن نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے لیے اپنی فوجی امداد کو ہر سال بڑھائے تاکہ علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کی فوجی برتری برقرار رہے۔ جو بائیڈن کے دور صدارت میں واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان تعلقات میں بہتری کے ساتھ ساتھ بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھنے کو ملے۔ جو بائیڈن بارہا نیتنیاہو کی دائیں بازو کی حکومت پر تنقید کر چکے ہیں، نیتنیاہو کو سرکاری طور پر وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنے میں جو بائیڈن کی ناکامی نے عدالتی تبدیلیوں سمیت نیتنیاہو کی کابینہ کی پالیسیوں سے امریکی حکومت کے عدم اطمینان کو ظاہر کیا۔ اس کے علاوہ بائیڈن حکومت نے اس سے قبل صہیونی حکومت کی طرف سے 1967 کی مقبوضہ زمینوں میں بستیوں کی توسیع کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن عملی طور پر اس نے اس عمل کو روکنے کے لیے تل ابیب پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیل کے وسیع فضائی حملوں کے بعد غزہ کی پٹی پر زمینی حملوں میں بائیڈن حکومت اسرائیل کی غیر مشروط اتحادی بن کر سامنے آئی اور اس نے اسے مکمل سیاسی اور فوجی مدد فراہم کی۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہمیشہ سے اسٹریٹجک رہے ہیں اور واشنگٹن ہمیشہ سے انہی حکومت کے مکمل حامی کے طور پر سامنے آیا ہے۔
ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک، ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک۔
सहते हुए घर गिरती हुई दीवारें हैं, सहूनी नरदे में कुछ बेचारे हैं, जलते हुए घर गिरती हुई दीवारें हैं, सहूनी नरदे में कुछ बेचारे हैं, तकरीबे पाएंगी तामीरे कब तक, टूटेंगी जुल्म की ये जंजीरे कब तक, बदलेंगी हम सब की तकदीरें कब तक। और शतीला का लहू से रंगी आह फिलिस्ती है सारा, जख्म हरा है सबरा और शतीला का, लहू से रंगी आह फिलिस्ती है सारा, खून बहाएंगी ये संगीने कब तक, टूटेंगी जुल्म की ये जंजीरें कब तक, बदलेंगी हम सब की तकदीरें कब तक।
सामीन, दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल को सबसे ज्यादा अमरीकी गैर मुल्की इमदाद मिली है। अमरीकी कांग्रेस रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाइट हाउस ने 1948 से 2023 के आगाज तक इस हुकूमत के लिए $300 बिलियन का तआवुन किया है, जो कि अमरीका ने अपनी रियासतों पर भी खर्च नहीं किया। अमरीका 1948 के बाद से इसराइल की स्ट्रेटेजी के फौजी मदद करता आ रहा है और ये मदद और हिमायत अमरीका के तमाम सुदूर मुश्तरका स्ट्रेटेजिक अहदाफ और बज़ाहिर जमहूरी अकदार के फरोग और बाहमी रवाबित के दायरे में करते रहे हैं। अमरीका हर सतह पर इसराइल को तहफ़ फराहम करता है और उसकी ये कोशिश होती है कि इलाके में तलबीब की बरतरी बरकरार रहे और तमाम मनसूबे इलाके में अमरीकी अहदाफ के लिए किए जाते हैं। इसराइल को हमेशा अमरीका में सरगर्म सेहूनी लाबियों की वजह से अहम सिक्योरिटी इमदाद मिलती है। अमरीका मुख्तलिफ अदवार में इसराइल को इलाके की बरतर फौजी ताकत बनाने के लिए इकदाम करता रहा है और इसी वजह से इसराइल आज तक एटमी तवानाई की आलमी तंजीम IAEA के किसी भी प्रोटोकॉल का पाबंद नहीं है। इसराइल के पास 400 से ज्यादा एटमी वार हेड्स मौजूद हैं, लेकिन वो आज तक अपनी जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाजत नहीं देता और इसके लिए अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा हामी बनकर सामने आता है। अमरीका में सेहूनी लाबियां भरपूर तरीके से इसराइल की हिमायत के लिए माहौल साजगार बनाती हैं और अमरीकी कांग्रेस में सेहूनी लाबियां इसराइल के लिए हर किस्म की इमदाद का बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो जाती हैं। इसी वजह से हमने हमेशा देखा है कि इस मुल्क की कांग्रेस में सेहूनी हुकूमत की हिमायत और मदद के लिए बहुत से बिल मंजूर किए गए हैं। उनमें अमरीकी सेनेट ने जून 2012 में तल अबीब और वाशिंगटन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के बिल को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया था। इस बिल में एक बार फिर इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के शोबे में अमरीकी पॉलिसी पर जोर दिया गया है। सेहूनी लाबी एपेक ने भी अमरीकी सेनेट में इस कानून की मंजूरी का खैर मकदम किया और ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल के साथ एक जमहूरी और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद बढ़ाया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इससे कबल इसराइल और अमरीका के दरमियान फौजी ताउन को फरोग देने के मकसद से इसी तरह का कानून मंजूर किया था। इसराइल को अमरीकी इमदाद गैर मुल्की फौजी इमदाद की शक्ल में दी जाती है। माजी में इसराइल को बहुत ज्यादा इक्तिसादी इमदाद भी मिली है। इसराइल के लिए कांग्रेस की जामे हिमायत तलबीब के लिए बहुत से फवायद की हामिल रही है। मिसाल के तौर पर अमरीकी फौजी इमदाद का एक हिस्सा अमरीका में तहकीक और तरक्की और इसराइली सनतकारों से फौजी साजो सामान की खरीदारी के लिए मुख्तस कर सकता है। इसके अलावा इसराइल के लिए अमरीकी गैर मुल्की इमदाद की कुल रकम साल के पहले 30 दिनों में हुकाम को पहुंचाई जाती है, जबकि अमरीका उमूमन दीगर ममालिक को किस्तों में इमदाद अदा करता है। अमरीका और इसराइल मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी माहिदों से भी मुंसलिक हैं, जिनमें मुश्तरका फौजी मशकें, तहकीक और हथियारों की तैयारी शामिल है। सालाना ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स प्रोग्राम اور دیگر باقاعدہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل متعدد علاقائی خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کے منصوبے بناتے ہیں تاکہ علاقائی لحاظ سے امریکہ تل ابیب کے ذریعے اپنی برتری کو قائم رکھے۔ سامعین، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بعض چیلنجوں کے باوجود واشنگٹن نے ہمیشہ تل ابیب کو فوجی اور اقتصادی امداد کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور اعلی امریکی حکام ہمیشہ اس مسئلے پر زور دیتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نوعیت دیگر حکومتوں سے مختلف ہے۔ اگرچہ امریکہ ہر سال دنیا بھر میں اپنے اتحادیوں کے لیے مالی امداد اور ہتھیار مختص کرتا ہے، لیکن اسرائیل اس امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ تصور کیا جاتا ہے۔ در حقیقت امریکی حکومت امریکی ٹیکس دہندگان کی اربوں ڈالر کی رقم سالانہ صہیونی حکومت کو فوجی اور اقتصادی امداد کی شکل میں فراہم کرتی ہے۔ ان امداد کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ امریکہ انہیں غیر ملکی امدادی پیکیج کی شکل میں پیش کرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو سب سے زیادہ امریکی غیر ملکی امداد ملی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ امریکہ بہت سے اقتصادی مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس نے کبھی بھی صہیونی حکومت کے لیے اپنی امداد کی رقم میں کمی نہیں کی۔ دریاسنا امریکی حکومت نے اقتصادی بحران کے بہانے اپنی عوامی خدمات کے اخراجات میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے۔ شہریوں، خصوصاً تعلیم اور صحت کے اخراجات بھی کم کیے گئے ہیں۔ امریکی کانگریس کی طرف سے صہیونی حکومت کی ہم اگیر حمایت، جس میں اسرائیل کو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر تسلیم کرنے کی منظوری بھی شامل ہے، اسرائیل کو فوجی امداد فراہم کرنے کے علاوہ صہیونی حکومت کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ در حقیقت حالیہ برسوں میں امریکی کانگریس نے امریکی اور اسرائیلی اینٹی میزائل سسٹم کی مشترکہ ترقی اور تعمیر کے لیے ایک علیحدہ بجٹ مختص کیا ہے، جو اب تک کئی ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح امریکی کانگریس نہ صرف اسرائیل کی حمایت کے لیے قانونی اقدامات کرتی ہے، بلکہ صہیونی حکومت کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے مختلف بل بھی پاس کرتی ہے۔ صہیونی حکومت کو امریکہ کی امداد آج ایسے وقت میں مل رہی ہے کہ جب اسرائیلی فوج تقریباً روزانہ فلسطینیوں پر، خاص طور پر غزہ پٹی کو، خاک و خون میں غلطاں کر رہی ہے۔ 2007 کے بعد سے صہیونی حکومت نے غزہ پٹی کے محاصرے میں شدت پیدا کرتے ہوئے اس علاقے میں بنیادی اشیاء اور ادویات کی منتقلی کو روک دیا ہے، اور اس علاقے کے باشندوں کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے، اور 2023 کے اواخر میں غزہ کے ساتھ ایک بڑی جنگ شروع کر دی ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ آنروا نے خبردار کیا ہے کہ غذائی اشیاء اور ایندھن کو جنگی ہتھیار بنائے جانے کی بنا پر غزہ کا بحران نہایت ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے آنروا نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں بچوں کی صورتحال وحشتناک بنتی جا رہی ہے، اور آئندہ کی نسل کو سنوارنے میں اب ایک زمانہ درکار ہوگا۔ انروا کا بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے کہا ہے کہ انروا کے سربراہ کے ساتھ ان کی ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے، جس میں غزہ کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اقوام متحدہ سے متعلق فلسطینی پناہ گزینوں کے سربراہ فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی بڑھتی اموات، تباہی و بربادی، بھوک مری اور رنج و علم سے گزشتہ 100 دنوں کے دوران انسانیت نہایت شرمسار ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت کی بنا پر فلسطینیوں کے طوفان الاقصی آپریشن کے بعد غاصب صہیونی حکومت نے جنگ و جارحیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور 100 دنوں کے دوران صہیونی حکومت نے غیر انسانی جرائم کا ارتکاب کر کے غزہ کی صورتحال کو وحشتناک بنایا ہے، جہاں عام شہریوں کو بدترین انسانی المیے کا سامنا ہے۔ سامعین، امریکہ اسرائیل کے اسٹریٹجک اتحادی کے طور پر ہمیشہ اس کی جامع حمایت میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی کانگریس نے 2014 میں ایک بل منظور کیا تھا، جس میں صہیونی حکومت کو واشنگٹن کا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دیا گیا تھا۔ 3 دسمبر کو امریکی ایوان نمائندگان نے 2014 کے یو ایس اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایکٹ کی منظوری دی، جو دفاع اور سلامتی، توانائی، تحقیق، ترقی و پیش رفت، تجارت، زراعت، پانی کے انتظام اور تعلیمی خدمات میں واشنگٹن اور تل ابیب کے تعاون کو فروغ دینے کی عکاس ہے۔ سامعین، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً 50 ارب ڈالر کی اشیاء اور خدمات کی سالانہ دو طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ یہ دو طرفہ تعلقات کئی معاہدوں سے مضبوط ہوئے ہیں، جن میں 1985 کا امریکہ اسرائیل تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھی شامل ہے۔ 1985 میں ایف ٹی اے پر دستخط کے بعد سے امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن گیا ہے۔ اقتصادی تعاون کو آسان بنانے کے لیے مشترکہ اقتصادی ترقی گروپ کا سالانہ اجلاس منعقد کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل دو طرفہ سائنس فاؤنڈیشن، دو طرفہ زرعی تحقیق اور ترقی فاؤنڈیشن، دو طرفہ صنعتی تحقیق اور ترقی فاؤنڈیشن اور یو ایس اسرائیل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے سائنسی اور ثقافتی تبادلوں کو بھی مربوط کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جولائی 2022 میں عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا اشتراک کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی ڈائیلاگ کا انعقاد کیا ہے۔ امریکی اسرائیلی تعلقات عامہ کمیٹی، جسے ایپیک بھی کہا جاتا ہے، امریکہ میں سب سے بڑے اور سب سے زیادہ طاقتور لابنگ گروپوں میں سے ایک ہے۔ 100,000 سے زائد ارکان کے ساتھ یہ گروپ امریکی حکومت کی پالیسیوں اور قانون سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے ہر سال لاکھوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اس لابنگ گروپ کی بنیاد 1951 میں آئی ایل کینان نے رکھی تھی، جو ایک امریکی تھا جو 1940 کی دہائی میں تنازعات کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات میں شامل تھا، خاص طور سے عرب اور اسرائیل تنازع کے حوالے سے۔ ایپیک اسرائیل کے لیے ایک انتہائی فعال لابی کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ یہ لابی مختلف شعبوں میں صہیونی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ میں ہمیشہ سرگرم رہتی ہے۔ سامعین، غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی کو 100 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کو 100 دن سے زیادہ دن ایسے عالم میں مکمل ہوئے ہیں کہ امریکہ صہیونی حکومت کا سب سے بڑا حامی ہونے کی حیثیت سے اس کی سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت و مدد کر رہا ہے اور صہیونیوں کے لیے جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے کا راستہ کھول رکھا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے گزشتہ کئی دنوں سے غزہ پٹی کے مرکز میں واقع المغازی اور الاربریج کیمپوں کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے بھی غرب اردن میں جنین پر یلغار کر دی، جو تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کی استقامت کے نتیجے میں صہیونی فوج کے شدید نقصان کا باعث بنی اور صہیونی فوج کو اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ صہیونی حکومت نے شمالی رام اللہ میں واقع شہر البیرا اور آرورہ کالونی پر حملے کے دوران شہید صالح العروری کی دو بہنوں کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ 100 دنوں کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے غزہ پر 65,000 ٹن دھماکہ خیز مواد گرائے، جس کے باعث 24,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 10,800 بچے اور 7,300 خواتین شامل ہیں۔ یہ اسی حالت میں ہے کہ 7,000 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ ہے، جن میں 70% بچے ہیں۔ صہیونی حکومت کے ان وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں تقریباً 70,000 سے زیادہ رہائشی کمپلیکس پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ 3,00,000 مکانات کا آدھے سے زیادہ حصہ ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں شہر غزہ کی زیادہ تر بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں یا بجلی، پانی اور ایندھن نہ ہونے کی بنا پر کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اسرائیل غزہ کے ہسپتالوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنانے کے لیے اب تک 337 طبی اہلکاروں کو شہید اور 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر چکا ہے، جبکہ 30 ہسپتال، 53 طبی مراکز اور 150 میڈیکل کلینک کسی بھی طرح کی سروس فراہم کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ ہسپتالوں پر صہیونی حکومت کے حملوں میں اب تک 121 ایمبولینس تباہ و برباد ہو گئی ہیں اور اس وقت صرف 6 ایمبولینس قابل استعمال ہیں۔ غزہ کا میڈیکل شعبہ ایسی حالت میں تباہ و برباد ہو رہا ہے کہ اب تک 60,317 افراد زخمی ہیں، جبکہ کینسر کے 10,000 مریض موت کے منہ میں ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے غزہ میں قحط کی بابت خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پورے غزہ میں بھوک و افلاس ہے اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی شدید جنگ کے نتیجے میں 83% سے 97% لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ضرورت کی غذا نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں تقریباً 90% خاندانوں کو 24 گھنٹوں میں ایک بار بھی کھانا میسر نہیں ہے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے بھی ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ رفع کے علاقے میں حفظان صحت کا نظام پوری طرح بکھر گیا ہے اور وہ کسی بھی طرح 13 لاکھ پناہ گزینوں کو خدمات فراہم نہیں کر پا رہا ہے۔ غزہ کے عوام کو روزانہ 1300 ٹرک غذائی اشیاء کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھوک سے پیدا ہونے والے بحران سے باہر نکل سکیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام سے متعلق ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
Thank you.